بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم most respected and honorable علماء الكرام and respected elders and dear brothers we praise Allah subhanahu wa ta'ala and we send salawat and salutations upon our beloved master and our leader محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم and we thank Allah tabarak wa ta'ala for the opportunity to sit in his house for his remembrance with his pious friends and the servants of Allah subhanahu wa ta'ala. To commence with the program this evening, we will call upon Hazrat Hafiz Qasim Parak Sahib, Hafiz of Allah ta'ala, to recite a qiraat. Hafiz Qasim Sahib is from Peter Maritzburg, and he is a khalifa of Hazrat Shafiqul Ummat, Hazrat Mu'ana Shah Muhammad Farooq Sahib, rahmatullah alayhi.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم.
MashaAllah, Tabarakallah, for that moving recitation of the Quran al-Kareem. And in the very ayat that Hazrat Hafiz Sahib had recited, is proof that Allah subhanahu wa ta'ala through the Quran al-Kareem moves the hearts of believers. And therefore Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam made the dua, Allahumma ja'alil Quran al-Azeema rabi'a qalbi. And Allah freshen my heart and aliven my heart and move my heart through the Quran al-Kareem. May Allah subhanahu wa ta'ala make our hearts fresh with the recitation and the understanding of Quran Sharif. Inshallah, to continue, we will request Maulana Mustafa Kamil Sahib to render a few words of poetry. Maulana Mustafa Sahib's voice is familiar to many of us here in Durban, and Maulana will inspire us for a few minutes, inshallah.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. This poetry is about changing the heart. Mera ghaflat mein dooba dil badal de. O Allah, change the condition of my heart which is heedless. And place your khas fazl upon me and change the condition and the direction of my heart. Mera dil badal de. Mera dil badal de. Mera ghaflat mein dooba dil badal de. Mera ghaflat mein dooba dil badal de. Hawa o hirs wala dil badal de. Badal de dil ki duniya dil badal de. Badal de dil ki duniya dil badal de. Khudaya fazl farma dil badal de. Mera ghaflat mein dooba dil badal de. Gunahgari mein kab tak umr kaatu. Badal de mera rasta dil badal de. Gunahgari mein kab tak umr kaatu. Badal de mera rasta dil badal de. Hata lo aankh apni maa siva se. Hata lo aankh apni maa siva se. Jiyo main teri khatir dil badal de. Hawa o hirs wala dil badal de. Khuda ya fazl farma dil badal de. Karo qurban apni sari khushiyan, tu apna gham ata kar dil badal de. Karo qurban apni sari khushiyan, tu apna gham ata kar dil badal de. Sahal farma musalsal yaad apni. Sahal farma musalsal yaad apni. Ilahi rahm farma dil badal de. Hawa o hirs wala dil badal de. Mera ghaflat mein dooba dil badal de. Pada hoon tere dar par dil shikasta. Rahoon kyun dil shikasta dil badal de. Pada hoon tere dar par dil shikasta. رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، میری فریاد سن لے میرے مولا، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے، میری فریاد سن لے میرے مولا، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے، دل مغموم کو مسرور کر دے، دل مغموم کو مسرور کر دے، دل بے نور کو پر نور کر دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرے باطن کی ظلمت دور کر دے، میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرے باطن کی ظلمت دور کر دے، جو ہو دیدار تیرا روز محشر، جو ہو دیدار تیرا روز محشر، تو دیکھے مسکرا کر دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، ہوا و حرص والا دل بدل دے.
MashaAllah ta'ala, jazakumullah khair, ma'ana sahab. Alhamdulillah, these words of poetry sum up the theme of why we are sitting here this evening, and that is for the purification and the changing of the heart. And alhamdulillah, once again, with the grace and the fadl of Allah subhanahu wa ta'ala, we have our special guest, Hazrat Bhaijaan, Sheikh Abdul Mu'eed sahab, hafizahullah ta'ala wa ra'ahu, with us in our country, in our city, and he is in our locality. And today, alhamdulillah, he is in this Masjid al-Nur. May Allah subhanahu wa ta'ala make this a majlis of Nur. May Allah tabarak wa ta'ala accept the sitting, and may Allah ta'ala make it a means of our reformation. Alhamdulillah, Hazrat, as we know, has been visiting us, and Hazrat's message is a very simple message, and that is how we are able to better ourselves. He comes with a message of improvement, of betterment, of rectification, and his teachings are a simplification of all the different teachings of deen. And this is what the pious personalities, the friends of Allah, the spiritual doctors and masters do. They assist us, they help us, they guide us through their simple teachings with a lot of love and compassion, with a lot of feeling and goodness. They bring us closer to Allah Ta'ala, they give us hope, and they show us the path of guidance, and thereafter it is upon us to imbibe these teachings, to internalize them, and to bring them into our lives, so that we may also enjoy the blessings of the Quran and Sunnah and Deenul Islam. So we ask Allah subhanahu wa ta'ala to accept Hazrat's coming to this country. May Allah tabarak wa ta'ala also bless Hazrat Wa Naeem sahab, damat barakatuhum, for giving us this opportunity as he always does. And we ask Allah subhanahu wa ta'ala to accept us, inshaAllah. Hazrat apni nasihat aliya se mustafeed farmaye.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب أو كما قال عليه الصلاة والتسليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ رب العزت کا بے حد شکر اور احسان ہے. اللہ تعالی نے ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کی خدموں میں حاضری کی یہ سعادت عطا فرمائی. اللہ تعالی ہم سب کے اس مل بیٹھنے کو قبول فرمائے, اسے اپنی رضا کا ذریعہ بنائے, ہم سب کی اصلاح کا ذریعہ بنائے. اس جگہ پر آنے کے بعد اس مسجد میں سب سے پہلی جو یاد آتی ہے حضرت مولانا یونس پٹیل صاحب رحمت اللہ علیہ کہ حضرت کی شخصیت ایک مجسم شفقت مجسم محبت کا پیکر, ایک عاجزی ایک انکساری, وہ برتاؤ میں بھی وہ گفتار میں بھی, اپنے چھوٹوں کے ساتھ اتنا محبت کا برتاؤ, ایسا اکرام کا برتاؤ, اب ایسی مثالیں ملتی نہیں ہیں. اب ایسے چہرے دیکھنے کے لیے آنکھیں ترستی ہیں کہ جن کو دیکھ کر انسان اپنے دلوں کے اندر ایک انقلاب ایک تبدیلی محسوس کرتا تھا. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے ایسے پیاروں کی صحبت معیت اور محبت نصیب فرمائی, ان کی شفقتیں ملیں, ان کی دعائیں ملیں, اور وہ شفقتیں وہ محبتیں وہ دعائیں ان کے بعد میں بھی ختم نہیں ہوتی, وہ جاری رہتی ہیں. اس لیے میرے حضرت والی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ والے جو دسترخوان باطن بچھا کر جاتے ہیں ان کے جانے کے بعد وہ دسترخوان باطن اٹھایا نہیں جاتا, وہ بچھا رہتا ہے. اب یہ ہماری اپنی سعادت مندی ہے, اپنی کوشش ہے کہ اس دسترخوان باطن سے ہم اپنا اپنا حصہ وصول کرتے رہیں, اور وہ حصہ کس طرح سے وصول کریں. اس حصے کو وصول کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ بڑے تو چلے جاتے ہیں, ان کی تعلیمات رہ جاتی ہیں, بس ان کے جانے کے بعد ان کی تعلیمات پر جو زندگی گزارنے والا ہے، اور جس نے ان کی تعلیم کو لے لیا اس نے ان کے منشا کو پہچان لیا، اور اللہ والے جس چیز سے خوش ہوتے ہیں وہ اسی چیز سے خوش ہوتے ہیں کہ ان کے منشا کو پہچانے، ان کی بات کو وہ مانے. اللہ والے اس چیز پر خوش نہیں ہوتے کہ کون ان کے جوتے اٹھاتا ہے، کون ان کے پاؤں دباتا ہے، کون کتنی خدمت کرتا ہے، کتنا کھلاتا ہے، کوئی ہدیہ لے کر آتا ہے، اس سے خوش نہیں ہوتے. ہاں دوسروں کی ایک دل کی خوشی کے لیے خدمت کا موقع بھی دے دیتے ہیں، ہدیہ بھی قبول کر لیتے ہیں کہ ایک طیب مسلم، قلب مسلم کی دل کو خوش کرنے کے لیے، لیکن اصل ان کی خوشی ان کو اس بات کی ہوتی ہے کہ کوئی ہمارا کہنا مان لے. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ ان کے دلوں میں ایک درد دل عطا کرتا ہے، اور یہ درد دل اللہ کی طرف سے ملتا ہے. اللہ اس درد کا کوئی ذرہ ہمیں بھی عطا فرما دے. اور جب دلوں میں وہ درد دل آتا ہے پھر اللہ کی مخلوق سے محبت شفقت بڑھ جاتی ہے، پھر اللہ کی مخلوق کے حال پر وہ مہربان ہو جاتے ہیں. اور کوئی کتنا ہی گنہگار ہوتا ہے، اس گنہگار کی حقارت ان کے دلوں میں نہیں آتی، اسے اتنا ہی زیادہ وہ پیار دیتے ہیں. وہ جانتے ہیں، کیونکہ جوہری ہے نا، جوہری جانتا ہے جوہر کی قدر کو، ہیرے اور ڈائمنڈ کی قدر کو، کہ جوہری اگر یہ دیکھے کہ ایک ڈائمنڈ ہے لیکن وہ کسی نالی میں، گٹر پہ یا سڑک پر پڑا ہوا ہے، تو اسے وہاں سے اٹھا لیتا ہے، اسے وہ صاف کرتا ہے، اور صاف کر کر اسے شوکیش میں سجا دیتا ہے. اسی طرح سے اللہ والے کتنے ہی گنہگار سے گنہگار ان کے پاس آتے ہیں، وہ کسی کو دھتکارتے نہیں ہیں، کسی سے نفرت اور حقارت کا اظہار نہیں کرتے، اسے سینے سے لگاتے ہیں، اسے محبت دیتے ہیں، پیار دیتے ہیں. انسان کے دل میں خود بخود ایک احساس ندامت پیدا ہوتا ہے کہ میں تو معاشرے کا اتنا گرا پڑا آدمی، میری یہ عادتیں، میرے یہ کرتوت، میرے اندر یہ برائیاں، تو یہ اللہ والے مجھے اتنا پیار کیوں دے رہے ہیں، میرے حال پر اتنے شفیق کیوں ہیں، مہربان کیوں ہیں. اور یہ محبتیں، یہ شفقتیں ان کی زندگی کو بدلنے کا ذریعہ بن جاتی ہیں. اور ایسے ایک دو نہیں، ہزاروں اور سینکڑوں واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں کسی کو یہ کہنا نہیں پڑتا کہ تم فلاں برائی کے اندر مبتلا ہو، اس برائی کو تم چھوڑ دو، یہ کہنا نہیں پڑتا. بس پیار سے، محبت سے قریب کیا جاتا ہے، اور وہ محبت بھری نظریں جب پڑتی ہیں تو بھائی انسان کا دل کتنا ہی سخت کیوں نہ ہو، اللہ نے محبت کے اندر وہ تاثیر رکھی ہے کہ وہ دل نرم ہو جاتے ہیں، موم ہو جاتے ہیں. اور ان دلوں کے اندر وہی اللہ کی محبت کی جو شمع ہے وہ روشن ہونے لگتی ہے، انسان کو اپنا آپ نظر آنے لگتا ہے، اور آگے کی منزل کی فکر ہونے لگتی ہے. اور اللہ والوں کا کام بھی یہی ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو دیکھے، اپنی آگے کی منزل کو دیکھے کہ آگے کی منزل ان قریب آنے والی ہے، اس آگے کی منزل میں میرا کیا بنے گا، یہی ایک فکر ہے جو اللہ والے لگا دیتے ہیں. حکیم الامت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ، اللہ نے اس ماضی قریب کے زمانے میں حضرت سے بڑا تجدیدی کام لیا، اور اس سلوک اور طریقت کے ایک بگڑے ہوئے مست شدہ چہرے کو اللہ نے درست کروایا، اور اس پیری مریدی کی حقیقت کو حضرت نے کھول کے بیان کیا، اس میں رسومات اور بدعات کی مذمت کی، اس کی تردید کی، اور بتایا کہ اس کا مقصد کیا ہے. تو حضرت ایک بات فرمایا کرتے تھے، حضرت فرمایا کرتے تھے کہ بھائی میں کرتا ہی کیا ہوں، کہ جو شخص میرے پاس بے فکر آتا ہے میں اس کے اندر فکر پیدا کر دیتا ہوں، جو بے فکر آتا ہے اس کے اندر فکر پیدا کر دیتا ہوں، اور جو فکر مند آتا ہے اسے بے فکر کر دیتا ہوں. اگر ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں، اپنے معاشرے کو دیکھیں، اپنے آپ کو دیکھیں، تو ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے اندر یہی دو چیزیں نظر آتی ہیں کہ اللہ والوں کے پاس بہت سے لوگ ایسے آتے ہیں جو بے فکر ہوتے ہیں، یعنی انہیں کوئی عقبا کی، آخرت کی کوئی فکر نہیں ہوتی، کوئی نیک اعمال کا زندگی میں اہتمام نہیں ہوتا، بس بے فکر ہیں، گاڑی کسی بے فکری کے ساتھ گزر رہی ہے گزر رہی ہے. لیکن اللہ والوں کے پاس جب آتے ہیں تو اللہ والے ایک فکر کی شمع ان کے اندر روشن کر دیتے ہیں، ایک فکر ان کو لگ جاتی ہے، غم ان کو لگ جاتا ہے، اور فکر اور غم یہ لگتا ہے کہ اب تک ہم نے اتنا زمانہ کیسے برباد کیا، کیسے ضائع کیا، اتنی بڑی زندگی ضائع کر دی، اللہ کی نافرمانی کے ساتھ اپنے وقت کو ضائع کر دیا. تو یہ فکر ایسی اندر لگ جاتی ہے کہ آگے جو وقت باقی ہے، اس فکر کے ساتھ اس وقت کی قدردانی کرنے لگتا ہے. اب سوچتا ہے کہ بھائی یہ تھوڑا بہت جو آخر بچا ہے، چلو اسی کو بنا لو، اسی کو سنوار لو، کچھ آخر ہی بہتر کر لو، اور کر لینا چاہیے، جو باقی ہے اس کو بہتر کر لینا چاہیے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اعتبار تو خاتمے کا ہے، اعتبار خاتمے کا ہے کہ آگے کی، پیچھے کی زندگی جیسی بھی گزری تھی، لیکن اب آگے کی اگر ہم نے سنوار لی، بنا لی، تو یہ آخر ہمارا اگر اچھا ہو گیا، کل اللہ کے سامنے سرخرو ہو جائیں گے، کامیاب ہو جائیں گے. یہ عقل مندی کی بات نہیں ہے کہ اگر پہلے ہم نے اپنے وقت کو ضائع کیا اور اب آئندہ بھی اس کو ضائع کریں، تو یہ تو حماقت کی بات ہے. عقل مندی اور دانش کا تقاضا یہی ہے کہ ہم اپنی آئندہ کی فکر کر لیں، جو ماضی ہے اس پر ندامت اور پشیمانی، اپنے حال کی نگرانی، اور مستقبل کے اندر ایک عزم بالجزم کہ اللہ کی رضا کے ساتھ زندگی کو گزارنا ہے، اللہ کو راضی کر کے زندگی کو گزارنا ہے، اللہ کو ناراض نہیں کرنا. تو عرض کر رہا تھا کہ ایسے بے فکر لوگوں کو فکر لگ جاتی ہے اور نیکی کے راستے پر وہ گامزن ہو جاتے ہیں. برکت کس کی ہوتی ہے؟ برکت ان اللہ والوں کی ہوتی ہے، ان کے قدموں میں بیٹھنے کی برکت ہوتی ہے، ان مقامات کی برکت ہوتی ہے کہ یہ وہ مقامات، یہ وہ جگہیں کہ جہاں پر ان کا آہو فغا موجود ہے، ان کے نالا و فریاد یہاں پہ موجود ہیں، وہ جو اللہ کی بارگاہ میں وہ روتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں مناجات کرتے تھے، وہ سب کچھ برکات موجود ہیں. یہی وجہ ہے کہ دلوں پر وہ چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں. اللہ نے دل بنایا ہی ایسا ہے، اس دل کی کچھ ساخت اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ بس جہاں کسی تار سے تار اس کی جڑ جاتی ہے نا، کسی اللہ والے کے دل سے اس کی تار جڑ جاتی ہے، کہیں کنکشن یہ قائم ہو جاتا ہے، بس پھر بڑی تیزی کے ساتھ دل میں انقلاب آتا ہے، بہت تیزی کے ساتھ انقلاب آتا ہے. یہ تو اس وقت تک غفلت ہے کہ جب تک اس کنکشن کو جوڑا نہیں ہے. جہاں یہ کنکشن جڑتا ہے، بس وہیں پر اندر ایک انقلاب برپا ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو مجدد تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو بے فکر آتا ہے اس کو فکر لگا دیتا ہوں، اور کوئی فکر لے کر آتا ہے تو اسے بے فکر کر دیتا ہوں. اب فکر کس چیز کی لاتا ہے؟ اکثر آج لوگ پریشان ہیں تو دنیا کے لیے پریشان ہیں، دنیا کی فکر ذہنوں پر سوار ہے، آج کیا ہوگا، کل کیا ہوگا، ہمارا کیا ہوگا، بچوں کا کیا ہوگا، یہ دنیا کی فکر ہے. تو اللہ والوں کے پاس جب انسان آتا ہے تو وہاں آنے کے بعد اسے آخرت کی فکر لگ جاتی ہے، اور جب آخرت کی فکر لگ جاتی ہے، آخرت کی فکر ایسی فکر ہے کہ وہ دنیا کی فکر کو کھا جاتی ہے. کیونکہ حدیث میں بھی آتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنی تمام فکروں کو ایک فکر میں ضم کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی تمام فکروں کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اور وہ فکر کون سی فکر ہے؟ فکر آخرت ہے، کہ انسان آخرت کی فکر کو اختیار کر لے، میں نے مرنا ہے، میں نے اللہ کے سامنے جانا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے، موت کی منزل سے بھی گزرنا ہے، قبر کی منزل سے بھی گزرنا ہے، اور حشر کے میدان میں اللہ کی عدالت میں بھی کھڑا ہونا ہے، میرا کیا بنے گا؟ میرا حال کیا ہوگا، میں کس حال میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا؟ اور واللہ اگر یہ فکر ہمیں لگ جائے، یہ استحضار اگر ہمارے اندر قائم ہو جائے، پھر ہم اپنی فکر میں رہیں، اپنی آپ کی ہم فکر کریں، پھر ہم یہ نہ دیکھیں کہ دوسرا معاشرے میں کیا کر رہا ہے، کیونکہ آج ہم اپنی ذات کی فکر سے غافل ہیں اور سارے جہاں کا غم ہمیں لگا ہوا ہے، سارے جہاں کی فکر ہمیں لگی ہوئی ہے، کون کیسا ہے، کون کیا کرتا ہے، وہ کہاں سے کماتا ہے، وہ کہاں پہ خرچ کرتا ہے، جس کو دیکھو دوسرے کی سوچ اور فکر میں لگا ہوا ہے۔ ارے بھائی اپنی سوچ اور فکر کیا کم ہے کہ اپنی فکر اگر انسان وہ لگ جائے، یہ ساری فکروں سے بے فکر ہو سکتا ہے۔ آج ہماری مشکلات، ہماری پریشانیاں اسی لیے زیادہ ہیں کہ ہم اپنی فکر میں لگے ہوئے نہیں، دوسروں کی فکر میں لگے ہوئے ہیں۔ اور یہ بات گزشتہ کل بھی میں عرض کر رہا تھا کہ ماضی قریب کے زمانے کو اگر ہم دیکھتے ہیں، اپنے بڑوں کے زمانے کو اگر دیکھتے ہیں، تو ہمارے اور ان کے زمانے میں ایک بہت بڑا فرق یہ تھا کہ اس زمانے میں سوشل میڈیا نہیں تھا۔ ہمارے زمانے میں سوشل میڈیا کی، اس کو لعنت کہیں، بلا کہیں، کیا کہیں، اسے فتنہ کہیں، فساد کہیں، کیا کہیں، یہ موجود ہے۔ اس ماضی میں، اس زمانے میں جو ماضی قریب کا زمانہ ہے، ہمارے بڑوں کا زمانہ ہے، اس میں معلومات کا ذریعہ کیا تھا کہ نیوز پیپر ہوتا تھا، اخبار، اور وہ اخبار پڑھنا بھی ہر ایک نہیں جانتا تھا، ہر ایک کو پڑھنا نہیں آتا تھا، کسی نے کچھ بتا دیا تو سن لیا، نہیں بتایا تو کوئی غم بھی نہیں، کوئی فکر بھی نہیں۔ اور کوئی لینڈ لائن فون اگر گھروں میں ہوتے تھے تو محلے میں، گلی میں کسی ایک گھر میں ہوتا تھا، سارے محلے کے فون اسی گھر میں آتے تھے، بھئی فلاں کو بلا دو، فلاں کو بلا دو۔ لیکن آپ دیکھیں ان کی زندگی میں سکون کیسا تھا، ان کی زندگی میں یاد اللہ کیسی تھی، وہاں پر گھروں میں ذکر و تلاوت کتنا تھا کہ گھر کا ایک فرد کماتا تھا، برکت اتنی ہوتی تھی، سارا گھر کھاتا تھا۔ آج جیسی سہولیات نہیں تھی، آج جیسے مکانات نہیں تھے، آج جیسی سواریاں نہیں تھی، لیکن زندگی بڑے سکون کی تھی، بڑے مزے کی زندگی تھی۔ آپ ذرا اپنے بڑوں سے پوچھیں جو یہاں پر ہجرت کر کے ہندوستان سے آئے، انہوں نے وہ زمانہ کیسے یہاں پر گزارا؟ کہ ایسے ہی وہ لگژری زمانہ تھا جیسا آج کا زمانہ ہے؟ ذرا ان سے پوچھیں کیسے وہ زمانہ گزارا، پھر کتنی خوبیوں کے وہ مالک تھے۔ چاہے کوئی بہت زیادہ علم ان کے پاس نہیں تھا، لیکن خوبیاں ایسی تھی کہ ان کے اندر قناعت تھی، ان کے اندر صبر تھا، ان کے اندر ہرس و ہوس نہیں تھی۔ اور یہ کسی اور کی بات نہیں، ہم اپنے بڑوں کی بات کر رہے ہیں، ہم ماضی قریب کی ہم بات کر رہے ہیں۔ تو ان کی زندگیوں کے اندر سکون تھا، اطمینان تھا، وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ میرا پڑوسی کیا کر رہا ہے، بس جو مل گیا، جو کھا لیا شکر کیا، جو پہن لیا شکر کیا، جیسے مکانوں میں رہے شکر کیا۔ آج ہمارے اندر شکر نہیں ہے، شکوا زیادہ ہے، شکر نہیں ہے۔ جتنی نعمتوں کی بہتات ہے اتنا شکوا بھی زیادہ ہے۔ جس آدمی کو دیکھو روتا ہوا نظر آتا ہے، پریشان نظر آتا ہے، کیوں پریشان ہے؟ اللہ کی نعمتوں کی بہتات تو بہت زیادہ ہے، نعمتوں کا حصار قائم ہے، آدمی سر سے لے کے پیر تک اللہ کی نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہے، پھر پریشان کیوں ہے؟ اس پریشانی کا سبب کیا ہے؟ اس پریشانی کا سبب یہی ہے، ابھی وہ نعت پڑھ رہے تھے نا کہ ہرس و ہوس والا دل بدل دے، غفلت میں ڈوبا میرا دل بدل دے۔ تو اس دل کے اندر ہرس و ہوس آ گئی ہے، اب اس ہرس و ہوس کو ہم نکالنے کے لیے آمادہ نہیں ہے۔ کیوں نہیں آمادہ؟ ہم اللہ والوں کے قدموں میں جا کر نہیں بیٹھتے، ہم ان سے جا کر اپنا حال بیان نہیں کرتے۔ ایک اگر چھینک آ جائے تو ڈاکٹر کے پاس بھاگے ہوئے جاتے ہیں، لیکن اندر سے اتنی خرابیوں کا ہم مجموعہ بنے ہوئے ہیں، ہرس بھی ہے، ہوس بھی ہے، قناعت بھی نہیں ہے، صبر بھی نہیں ہے، شکر بھی نہیں ہے، اور پھر جا کر اپنے مرض کو بیان بھی نہیں کرتے کہ یہ اللہ والے جو طبیب باطن ہیں، ان سے اپنا حال نہیں کہتے، بس جا کر برکت کی دعا کرا لیتے ہیں کہ جی آپ برکت کی دعا کر دیں، آپ دعا کر دیں کہ ہماری مشکل دور ہو جائے۔ تو کبھی جسمانی بیماری میں بھی سوچا کہ بغیر دوا کے کسی سے دعا کرا لیں؟ جسمانی بیماری آتی ہے نا، تو کبھی سوچا کہ بھئی خالی دعا کرا لے بیماری چلی جائے گی؟ نہیں, وہاں دوا پہلے لیتا ہے, دعا بعد میں کرتا ہے, کیونکہ پتا ہے کہ دوا جائے گی تو دعا بھی کام کرے گی. لیکن اپنے اندر کی خرابیاں, اندر کی روحانی باطنی بیماریاں, قلبی بیماریاں, اس کے بارے میں صرف دعا سے کام چلانا چاہتا ہے, اس کے بارے میں اپنی اس انا کو پامال نہیں کرتا. آپ دیکھیں کہ اگر ہم ماضی میں اپنے اکابر کی زندگیوں کو, تاریخ, اس تاریخ کو پڑھتے ہیں, آپ صرف تربیت السالک کو اٹھا کر دیکھ لیں, جس میں حکیم الامت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کو لوگوں نے جو اصلاحی خط و کتابت کی ہے, اور وہ تربیت السالک کے نام سے وہ تین جلدوں کے اندر موجود ہے, آپ ذرا اس کو پڑھ کر تو دیکھیں کہ اس زمانے میں جبکہ ذرائع ابلاغ کا وہ زمانہ نہیں تھا, لیکن کس طرح سے لوگوں نے اپنی اصلاح کا اہتمام کیا ہے. لندن سے بیٹھ کر کیا, افریقہ سے بیٹھ کر کیا, کتنے دن میں خط جاتا تھا, کتنے دن میں جواب آتا تھا, لیکن لوگ اصلاح کا اہتمام کرتے تھے. آخر اسی ملک میں لوگ موجود تھے نا جن جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بیٹھ تھے, وہ ہمارے بڑے ہی تو تھے, لیکن ان کے اندر ایک فکر تھی, ان کی زندگیاں یاد اللہ کے ساتھ گزرتی تھی, اور ہماری دنیا, ہماری جو زندگی ہے وہ دنیا کی یاد کے ساتھ گزر رہی ہے. ہم نے اپنے آپ کو دنیا کے اندر کھپا دیا ہے, ہم ذکر غیر کے اندر لگے ہوئے ہیں, وہ ذکر خیر میں لگے رہتے تھے, اس لیے ان کی زندگیوں کے اندر سکون تھا, اطمینان تھا, ہرس و حوث نام کی کوئی چیز نہیں تھی. تو آج اللہ والوں کے پاس جو فکر لے کر جاتے ہیں, وہ دنیا کی فکر لے کر جاتے ہیں, عقبا کی فکر لے کے نہیں جاتے, آخرت کی, دنیا کی فکر لے کر جاتے ہیں کہ جی دعا کر دو کہ کاروبار اور چل جائے, دعا کر دو کہ فلاں مشکل دور ہو جائے. ارے بھائی یہ بھی تو دعا کہو کہ بھائی کوئی ایسے مجھے عمل بتا دے کہ میں اچھا انسان بن جاؤں, اچھی عادات میرے اندر آ جائیں. کیونکہ جب تک انسان کے اندر کی خرابی دور نہیں ہوتی, اس وقت تک انسان اچھا انسان نہیں بنتا. حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ آج ہمیں بہت سی ظاہر کی چیزوں کو دیکھ کر, باہر کی چیزوں کو دیکھ کر ہمیں دھوکہ لگ جاتا ہے. ہم اگر قیمتی لباس پہن لیتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اچھے انسان ہیں, ہم اگر اچھا مکان بنا لیتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اچھے انسان ہیں, ہم اگر اچھا کھاتے ہیں پیتے ہیں, اچھا کاروبار ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اچھے انسان ہیں. تو یاد رکھیے کہ یہ خارجی چیزیں ہیں, باہر کی چیزیں ہیں. اچھائی کا جو تعلق ہے وہ انسان کے اندر سے ہے, اس کی ذات سے ہے, اس کے دل سے ہے. اچھائی کا تعلق باہر کی چیزوں سے نہیں ہے, اللہ کی نعمتیں ہیں, اللہ نے برتنے کے لیے, استعمال کرنے کے لیے دی ہیں, کسی کو کم دی ہیں, کسی کو زیادہ دی ہیں. جس کو کم دی ہیں وہ بھی محروم نہیں, جس کو زیادہ دی ہیں وہ کوئی بہت زیادہ اللہ کا مقرب نہیں, کیونکہ تقرب کی یہ علامت اور پہچان نہیں ہے. اچھا انسان اچھے اخلاق سے بنتا ہے, اچھا انسان اللہ کے تعلق کے ساتھ بنتا ہے, اپنی انا کو, میں کو مٹا کر وہ بنتا ہے. اور یہ انا, یہ میں اس وقت تک نہیں مٹتی جب تک کسی اللہ والوں کے قدموں میں اپنے کو پامال نہیں کر دیتا. آج ہم اپنے بڑوں کا ذکر اتنی محبت سے, عظمت سے کیوں کرتے ہیں کہ آج حضرت رحمت اللہ علیہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہے, لیکن ان کی یاد کے بغیر کوئی مجلس مکمل نہیں ہوتی, کوئی نشست مکمل نہیں ہوتی. وجہ کیا ہے کہ اللہ کے لیے انہوں نے اپنے کو مٹایا تھا, اپنی انا کو فنا کیا تھا, اللہ کی محبت اپنے دل کے اندر جذب کی تھی, وہ محبت الہی کو بانٹتے تھے, وہ نظریں ایسی تھیں جس پر پڑ جاتی تھی, دل کی دنیا بدلتی تھی. وہ شعر ہے نا کہ افلاک سے کھینچی جاتی ہے, سینوں میں اتاری جاتی ہے, افلاک سے آسمان سے, افلاک سے کھینچی جاتی ہے, سینوں میں اتاری جاتی ہے, توحید کی میں ساغر سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے, توحید کی میں ساغر سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے. کہ اللہ والوں کے پاس جب آتا ہے, یہ نظریں جب پڑتی ہیں نا, یہ نظریں خالی نہیں جاتی, یہ تیر بہدف ہوتی ہیں. بس میرے شیخ حضرت مسیح الامت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ وہاں پر طالب بن کر جائے, اور اگر خالی اس ذہن بھی گیا جب بھی محروم نہیں رہے گا, لیکن کوئی بغض و عناد لے کے نہ جائے, کیونکہ بغض و عناد اگر لے کر گیا تو پھر تو محروم رہے گا. طلب کے ساتھ جائے, پھر یہ نظریں جو چہرے پر پڑتی ہیں یہ نظریں بھی خالی نہیں جاتی. تو اللہ ہمیں فکر پیدا کر دے, اور فکر آخرت کی فکر ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کی فکر ہے. اس لیے مجدد تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، میں اس پر یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ آج ہر شخص پریشان نظر آ رہا ہے. کس لیے؟ دنیا کے لیے پریشان. ارے بھائی یہ سوچو آخرت میں ہمارا کیا بنے گا. دنیا کی تو جیسی چاہے گزر جائے گی، یہاں ایسے رہے کہ ویسے رہے، دیکھنا یہ کہ وہاں کیسے رہے، فکر تو وہاں کی کرنی ہے. یہاں دکھ کے ساتھ بھی گزر جائے گی، سکھ کے ساتھ بھی گزر جائے گی، یہاں کھا کر بھی گزر جائے گی، فاقے سے بھی گزر جائے گی، لیکن وہاں پر کیا ہوگا کبھی اس کے بارے میں سوچا؟ تو حضرت یہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ فکر آخرت میں لوگوں کے اندر لگا دیتا ہوں، غفلت سے فکر ان میں پیدا کر دیتا ہوں. فرماتے تھے یہ فکر جو ہے عصائے موسیٰ ہے، یہ عصائے موسیٰ ہے. کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کا عصا کہ جادوگروں نے جب مقابلے پر آئے تو رسیاں بچھا دی ساری اس میدان میں اور وہ جادو کے زور پہ سانپ بنا دی، ازدہے بنا دی، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا، وہ عصا ایک ازدہا بن گیا، سارے سانپوں کو کھا گئے. جادوگر سمجھ گئے کہ یہ کوئی جادو نہیں ہے، یہ معجزہ ہے، اس لیے ایمان لے آئے. تو حضرت فرماتے تھے کہ یہ فکر آخرت یہ عصائے موسیٰ ہے، کہ جو آدمی اس فکر آخرت کو اختیار کرتا ہے یہ ساری فکروں کو نکل جاتی ہے. یہ آخرت کی فکر ایسی ہے اور یہ مبارک فکر ہے. یہ غم اگر کسی کو لگ جائے تو یہ مبارک غم ہے. آج دنیا کے غم ہم نے اپنے اندر لگا رکھے ہیں، ارے بھائی یہ غم اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے کہ کل اللہ کے سامنے ہم کھڑے ہوں گے، ہمارا انجام کیا ہوگا، ہم کس حال میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے. اس حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شاگرد حضرت حاتم، جب شیخ نے پوچھا کہ تم نے میرے پاس کیا سیکھا، 28 برس گزر گئے، تو کہا میں نے 8 باتیں سیکھی، اور 8 باتوں میں سے ایک بات یہ تھی کہ میں نے اللہ کے قرآن میں یہ دیکھا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، کہ جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور خواہشات نفسانی کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا، فرمایا اس کا ٹھکانا تو جنت ہوگا. تو کہا کہ پھر میں نے اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دیا، اپنے نفس کی خواہشات کو چھوڑ دیا، اور جب میں نے خواہشات نفسانی کو چھوڑا تو نیکی پر میرا دل جم گیا، نیکی پر مجھے استقامت ہو گئی، اللہ کے اس فرمان پر میرا عمل ہو گیا. لیکن وہ کب ہوا؟ کہ جب ہم نے خواہشات نفسانی کو چھوڑا. آج رکاوٹ کیا ہے؟ آج رکاوٹ یہی تو ہے کہ ہماری خواہشات ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، اور خواہشات اس کی کوئی انتہا نہیں ہوا کرتی، اور زندگی میں پریشانی بڑھانے کا سبب جو ہے وہ خواہشات ہیں، کیونکہ خواہشات پوری نہیں ہوا کرتی. آدمی چاہے کہ میری ہر خواہش پوری ہو جائے تو ہر خواہش کبھی پوری نہیں ہوتی. اس لیے جتنا خواہشات کے پیچھے بھاگتا رہے گا اتنا زندگی پریشانی کے ساتھ گزرے گی. تو زندگی میں خواہشات کو تو کم کرنا چاہیے اور اللہ سے امیدوں کو بڑھانا چاہیے. اور خواہشات بڑھانے کے اندر یہ بھی نقصان ہے کہ جتنی خواہشات بڑھتی ہیں اللہ سے امید کم ہوتی چلی جاتی ہے. تو اللہ سے امید کو بڑھاؤ، اللہ سے اپنے تعلق کو بڑھاؤ، لیکن اپنی زندگی سے خواہشات کو نکالو. یہ مت دیکھو کہ کون کیا کرتا ہے، کون کیا کہتا ہے، بس اپنے بارے میں سوچو کہ میں کیا ہوں، کل میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا، میرا انجام کیا ہوگا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے نا، حدیث میں آتا ہے کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اللہ کو پہچان لیا. تو فرماتے تھے معرفت نفس سے معرفت رب حاصل ہوتی ہے، اور آج ہم اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. لوگوں کی معرفت تو بہت ہے لیکن اپنے آپ کی معرفت نہیں ہے کہ ہم کیا ہیں. اس لیے بھائی ہمیں پریشانیوں سے بچنے کا، مشکلات سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہم اپنی ذات کی فکر کریں، اپنے آپ کی فکر کریں کہ ہم کس راستے پر، کس ڈگر پر جا رہے ہیں. اور ہمارے بڑے جیسا ہمیں بنانا چاہتے تھے، کیا ہم نے ایسا بنانے کی اپنے آپ کو کوشش کی؟ ہم نے اپنے اکابر کو دیکھا، اپنے حضرت والی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ جب حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہو گیا اس کے بعد اطمینان سے نہیں بیٹھے. ایک ایسا غم، ایک ایسی فکر لگ گئی کہ اب تک تو شیخ موجود تھا تو میں بے فکر تھا، اب شیخ چلا گیا اور جانا ہم نے بھی وہیں پر ہے، تو میں جاؤں گا تو کم از کم اس کوئی کچھ ایسا کر کے جاؤں ان کے سامنے میں سرخرو ہو جاؤں، ان کے سامنے میں کامیاب ہو جاؤں. پھر جو وقت ملا تقریبا 7 سال کا وقت ملا، نہ اپنی صحت کی پرواہ کی نہ کسی چیز کی پرواہ کی، بس سفر ہی سفر میں سارا زمانہ گزرا. ہم نے اپنے حضرت نواب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، حضرت نواب قیصر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے شخص تھے کہ براہ راست حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے، اور پورا گھرانہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھا. پھر حضرت کے وصال کے بعد حضرت مولانا فقیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق قائم کیا، پھر ان کے وصال کے بعد حضرت مسیح الامت نور اللہ مقدہ سے تعلق قائم کیا. اور یہ بات ایک دفعہ نہیں، اکثر یہ بات کہا کرتے تھے اور یہ بات کہہ کے ہوئے رویا کرتے تھے. فرماتے تھے کہ میں اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے اس طریق کا بدنام کنندہ نہ بنائے، کہ یہ جو بڑوں کی نسبت ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہے، کوئی ہم ایسا کوئی کام نہ کریں، کوئی ہم سے ایسی حرکت سرزد نہ ہو کہ ہم اپنے بڑوں کے لیے بدنامی کا رسوائی کا ذریعہ بن جائیں. جبکہ حضرت نواب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کیفیت تھی کہ ان کو دیکھتا تھا لگتا تھا کہ زمین پر کوئی فرشتہ ہے، یہ کیفیت تھی. اللہ نے ظاہری وجاہت بھی ایسی عطا فرمائی تھی، لیکن اس بات کو روتے ہوئے دیکھا اور بار بار روتے ہوئے دیکھا کہ یا اللہ اس طریق کا بدنام کنندہ نہ بنانا کہ ایسے اکابر کا ہمیں دامن عطا فرمایا. تو پھر ہم ان نسبتوں کی لاج رکھنے والے ہوں، ان نسبتوں کو بدنام کرنے والے نہ ہوں، ان نسبتوں کو پامال کرنے والے نہ ہوں. آج ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں جو نسبتیں عطا فرمائی اور جن نسبتوں سے آج ہم یہاں پر جگہ ہیں، اس جگہ کی نسبت کیا ہے؟ کیا ہم ان نسبتوں کی لاج رکھنے والے ہیں؟ کیا ہم نے اس مشن کو مضبوطی سے پکڑ رکھا ہے جو ہمارے بڑوں کا مشن تھا، یا اپنے بڑوں کے جانے کے بعد ہم نے اس مشن کو فراموش کر دیا، ہم اس مشن کو بھول گئے؟ کیا کبھی ہمارے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ جیسے ہمارے بڑے تھے ہم بھی ویسا بننے کی فکر کریں، ویسا بننے کا سوچیں، اللہ سے دعا بھی کریں، کوشش بھی کریں کہ یا اللہ جیسے ہمارے بڑے تھے یا اللہ ہمیں ویسا بنا دے؟ کبھی ہماری زبان پر یہ دعا آئی؟ دعویٰ تو ہم بہت کرتے ہیں محبت کا، تو یاد رکھیے کہ محبت جو ہے صرف دعوے کا نام نہیں ہے، محبت تو عمل اور کردار سے ظاہر ہوتی ہے کہ انسان کا کردار کیا ہے، اس کا عمل کیا ہے. دعویٰ کرنا تو بہت آسان ہے، اور یہ بات میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ انسان کی اصل آزمائش اور امتحان جو شروع ہوتا ہے وہ بزرگوں کے جانے کے بعد شروع ہوتا ہے. سامنے تو ہر آدمی سامنے جا کے بیٹھتا بھی ہے، بڑی اچھی باتیں بھی کرتا ہے یہ جتانے کے لیے کہ جی مجھے جتنی آپ سے محبت ہے اتنی کسی سے بھی نہیں ہے، میرے لیے سب کچھ آپ ہی ہیں. لیکن اس محبت کا امتحان ان کے جانے کے بعد ہوتا ہے. اب یہ اس آزمائش اور امتحان ہوتا ہے کہ اس در کو، اس گھر کو مضبوطی سے پکڑ لے، جس کھوٹے سے وہ باندھ کر گئے اس کھوٹے سے اپنے آپ کو آزاد نہ سمجھے، یہ نہ سوچے بڑے چلے گئے اور میں آزاد ہو گیا، اس کھوٹے سے اپنے کو باندھ کر رکھے. پھر وہ جو تعلیمات ان کی ہیں ان تعلیمات پر چلے، اور جیسا وہ بنانا چاہتے تھے ویسا بننے کی کوشش کرے. وہ کیا بنانا چاہتے تھے؟ وہ ہمیں اللہ والا بنانا چاہتے تھے، اللہ کا پیارا بنانا چاہتے تھے، اللہ کا مقبول بنانا چاہتے تھے، اور یہی سودا وہ بیچتے ہیں. اور ان کے پاس سودا کیا ہے؟ یہی سودا ہے. اور انسان اپنے طور پر اگر کوشش کرے یہ سودا خریدنے کی، تو اپنے طور پر یہ سودا نہیں خرید سکتا. اللہ کی عادت یہی ہے کہ یہ سودا اسی کو ملتا ہے جو ایسے تجار کے پاس چلا جاتا ہے جن کو اللہ نے یہ نعمت عطا کی ہے. وہ تاجر آخرت ہوتے ہیں، وہ یہ سودا بانٹنے والے ہوتے ہیں. اللہ اپنے بڑوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. میں کچھ نصیحتیں ہیں جو ہمارے شیخ حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی، کہ جو انسان کی زندگی میں خرابیاں پیدا کرنے کا سبب بنتی ہے، اور انہی باتوں کے ساتھ اس کا تعلق بھی ہے، کہ 6 خرابیاں ایسی بیان کی کہ جس کے ذریعے سے انسان کی زندگی کے اندر خرابی پیدا ہوتی ہے. اور یہ بات یاد رکھے، میں گزشتہ کئی روز سے یہ بات کر رہا ہوں کہ جب تک انسان اپنی خامیوں کو، کمزوریوں کو، اپنے گناہوں کو نہیں چھوڑتا، اس وقت اچھائی اور نیکی کا فائدہ بھی اسے حاصل نہیں ہوتا. اس لیے پوری کوشش اس بات پر ہونی چاہیے کہ ہمیں اپنی خامیاں دور کرنی ہے، اپنے گناہوں کو چھوڑنا ہے، اس لذتوں کو ہم نے ترک کرنا ہے، اس شہوانیت کو، نفسانیت کو ہم نے اس کو ترک کرنا ہے. تو حضرت نے چھ چیزیں بیان فرمائی کہ یہ آدمی کے اندر خرابی پیدا کرنے کا ذریعہ بنتی ہے. پہلی چیز فرمائی کہ آخرت کے کام میں نیت کی کمزوری، آخرت کے کام میں نیت کی کمزوری. کہ دنیا کے معاملے میں تو نیت بڑی سچی ہے، دنیا کے معاملے میں کوئی کام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنی تجارت ہے، ملازمت ہے اور دیگر کام ہے، اس میں کبھی آدمی کوئی ناغہ نہیں کرتا، کبھی اس کے اندر کوئی کمی نہیں کرتا. آندھی طوفان برسات کیسا ہی موسم، گرمی سردی، لیکن دنیا کا کام اپنے وقت پہ کرنا ہے. اگر آفس جانا ہے تو جانا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے. تو جیسی ذمہ داری کا احساس وہاں پر ہے، کیا آخرت کے معاملے میں اس ذمہ داری کا احساس ہے؟ اکثر یہ احساس موجود نہیں ہے. تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ اندر کی خرابی ہے، نیت کی خرابی ہے. اور اس نیت کی خرابی سے نقصان کس کا ہے اور انسان دھوکا کس کو دے رہا ہے؟ تو یاد رکھیں کہ اس نیت کی خرابی کا نقصان خود اپنی ذات کو ہے، اور ایسا شخص کسی اور کو دھوکا نہیں دے رہا، اپنے آپ کو دھوکا دے رہا ہے، یہ خود فریبی کا شکار ہے. آج کہہ دیتے نا جی ہمارے پاس جو ہے وہ وقت نہیں ہے، فرصت نہیں ہے، تلاوت کی فرصت نہیں ملی، ذکر فرصت نہیں ملی، نوافل کے نہیں پڑھا، بس فرض نماز پڑھی اور دوڑ لگائی، جلدی سے بھاگ لیے. کس لیے؟ کہ دنیا کی فکر تھی، دوڑ لگا دی یہاں سے. اگر آخرت کی فکر ہوتی تو کچھ دیر یہاں پہ جم کر بیٹھتا. اسی لیے ایک نشانی بزرگوں نے یہ بھی بیان کی کہ اللہ کے تعلق کو اگر کسی کے اندر دیکھنا چاہتے ہو تو اللہ کے گھر کے ساتھ اس کے تعلق کو دیکھ لو، اللہ والوں کے ساتھ اس کے تعلق کو دیکھ لو، اس کے سجدوں کو دیکھ لو، اس کی دعا کو دیکھ لو، اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ سے اس کو کتنا تعلق ہے، کہ مسجد میں کتنی دیر یہ بیٹھتا ہے یا صرف آنی جانیاں کرتا ہے، آنیا اور جانیا، بس آنا ہے اور جانا ہے. اکثر یہی ہوتا ہے کہ آنیا جانیا لگی ہوئی ہیں، بس دوڑے دوڑے آئے، دوڑے دوڑے چلے گئے، ادھر نماز کا سلام پھیرا، راستہ تلاش کر رہے ہیں کہاں سے نکلنے کا راستہ، جلدی بھاگو. تو اللہ کے ساتھ اگر تعلق کو دیکھنا ہے تو اپنی ان کیفیات کو دیکھ لو کہ اللہ کے گھر میں کتنا دل لگتا ہے، کتنا جم کر ہم بیٹھتے ہیں. کیونکہ حدیث میں آتا ہے نا، وہ لوگ جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے اس میں وہ مومن بھی ہوگا کہ جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو، کہ اگر وہ مسجد سے چلا جائے، دل مسجد میں چھوڑ جائے، دل یہیں پر اٹکا رہے کہ دوبارہ اللہ کا منادی پکارے گا، پھر میں اللہ کے گھر میں حاضری دوں گا. تو پہلی خرابی حضرت نے بیان فرمائی کہ آخرت کے کام میں نیت کی کمزوری. اب بھائی ہم میں سے ہر شخص دیکھ لے، اپنی اپنی نیت کو پرکھ لے، یہ ہر آدمی کا اپنا معاملہ ہے اللہ کے ساتھ. باتیں بنانے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. آج ہم باتیں بہت بناتے ہیں، بڑی خوبصورت باتیں بناتے ہیں، بڑی اچھی باتیں بناتے ہیں، کیونکہ چرب لسانی آج عام ہے، لیکن ظاہر اس سے ہوگا کچھ نہیں. بس اللہ کو سامنے رکھ کر اور اپنے دل سے آدمی سوچے، اپنے آپ سے باتیں کرے کہ اس معاملے میری نیت کیا ہے، میرا ارادہ کیا ہے، کہ آخرت کے معاملے میں میں کرتا کیا ہوں. کہ اگر کہیں پر سفر کرنا ہے تو رات کے 4 بجے بھی آنکھ کھل جاتی ہے، اور اگر فجر کی نماز پڑھنی ہے تو آنکھ نہیں کھلتی، تو آخر کیوں؟ اگر نیت ہوتی، ارادہ ہوتا تو بغیر الارم کے بھی آنکھ کھل جاتی. ہمارے حضرت نواب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ سنا رہے تھے. فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت شاہ برار الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کا سفر ہوا پاکستان، اور حضرت کے یہاں قیام ہوتا تھا. تو فرمانے لگے کہ میں نے حضرت سے یہ پوچھا کہ حضرت رات کو کتنے بجے کا الارم لگا دوں، تو حضرت نے کہا کہ اچھا اب بھی الارم کی ضرورت محسوس ہوتی ہے؟ فرمایا کہ بس اس کے بعد سے آج تک میں نے بھی کبھی الارم نہیں لگایا. اور یہ کیفیت تھی کہ رات کو 2:30 بجے اٹھ کر بیدار ہو جاتے تھے اور وضو کر کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے، اور ایک طویل زمانہ 35 سال کا تقریباً یا 38 سال کا زمانہ ایسا گزرا کہ کبھی کوئی تکبیر اولا بھی نہیں فوت ہوئی. پھر بیماری کا زمانہ آیا، اس بیماری کے زمانے میں آ کر ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہنا پڑا، گھر پہ بستر پہ رہنا پڑا، اس میں جا کر جو ہے وہ نماز مسجد میں نماز ادا نہ کر سکے، وہ گھر پہ بستر پہ نمازیں ادا کی. یعنی اتنا طویل زمانہ ایسا گزرا، اور پیرانہ سالی ہے، زوف ہے، 90-95 سال کی عمر ہے، لیکن کوئی نماز تکبیر اولا کی فوت نہیں ہوتی. کیا ہے؟ آخرت کی فکر ہے. کیا ہے؟ نیت کے اندر درستی ہے. آج ہماری نیتوں کے اندر فساد ہے, اس لیے ہمارے کاموں کے اندر بھی بگاڑ ہے. کیونکہ کام تو جب بنتے ہیں جب نیت صحیح ہو جاتی ہے, اور اصل چیز تو انسان کی نیت اور ارادہ ہے. انسان کو اس کے عمل کا صلہ نہیں ملتا, اس کی نیت کا صلہ ملتا ہے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. کس لیے بہتر ہے؟ اس کی نیت کے اندر کوئی فساد نہیں ہو سکتا, اس کی نیت میں دکھلاوا نہیں آ سکتا, اس لیے نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. تو اپنی نیتوں کو درست کرنا چاہیے, پہلی خرابی یہ ہے. اور دوسری فرمایا کہ شیطان کے حکموں کی فرما برداری اور اس کے لیے کوشش کرنا, کہ آج اپنی لگام جو ہے وہ نفس و شیطان کے حوالے کر رکھی ہے. جو نفس کہتا ہے, جو شیطان کہتا ہے, وہ کام تو کر لیتے ہیں, اور جو اللہ کہتا ہے کہ یہ کام کرو, اللہ کہتا ہے وہ کام ہم نہیں کرتے. جس چیز کے دیکھنے میں ہمیں لذت آتی ہے ہم اس چیز کو دیکھ لیتے ہیں. ارے اللہ کہتا ہے نظر کو نیچے جھکا لو, تو ہم اللہ کی نہیں مانتے, ہم شیطان کی مانتے ہیں, ہم نفس کی مانتے ہیں. ہم اس چیز کو دیکھ لیتے ہیں, یہ نہیں سوچتے کہ اس آنکھ کے غلط استعمال سے بربادی کہاں پر آئے گی. ارے بربادی تو دل کے اندر آئے گی, یہ دل جو ہے ظلمت کدا بن جائے گا, یہ دل جو ہے اس کے اندر بت آباد ہو جائیں گے. یہ دل جو اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے, اس دل کو اللہ کے لیے خالی رکھنا چاہیے, نہ کہ اسے بت کدا بنا لیا جائے, کیونکہ یہ بیت اللہ ہے. اور مکے میں بھی مشرکین مکہ نے بیت اللہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے, لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کو نکالا. تو اسی طرح یہ دل بھی بیت اللہ ہے, اس دل میں کوئی غیر اللہ نہیں ہونا چاہیے, کوئی بت نہیں ہونے چاہیے, اس کو سنم قدا نہیں بنانا چاہیے. اس دل کو اللہ کے لیے خالی رکھنا چاہیے اور اللہ کی یاد سے اسے آباد کرنا چاہیے. یہ تو ایک مثال ہے نا. آدمی سوچتا چلا جائے کہ ذرا دنیا کا کوئی فائدہ ہوا اس نے جھوٹ بول دیا. اب یہ جھوٹ بولنا, اللہ نے تو جھوٹ بولنے سے منع کیا ہے. کسی سے تھوڑی سی تکلیف پہنچ گئی, کوئی ناگواری پیش آ گئی, غیبتیں کرنا شروع کر دی, تو یہ کیا چیز ہے؟ اللہ کو ناراض کرنا ہے اور اپنے نفس اور شیطان کو خوش کرنا ہے. تو دوسری خرابی فرمایا کہ آدمی کے اندر یہ ہے کہ وہ شیطان کے حکموں کی, نفسانی حکموں کی تو تعمیل کرتا ہے, لیکن اللہ کی رضا کے لیے کوشش نہیں کرتا. اور فرمایا کہ تیسری خرابی یہ ہے کہ باوجود موت کی نزدیکی کے, اور یہ بڑی اہم بات ہے, اللہ یہ سبق ہمیں یاد کرا دے, کہ باوجود موت کی نزدیکی کے امید کی درازی کا غالب ہونا. کہ موت تو سروں پر مسلط ہے اور کوئی کسی لمحے کا کچھ نہیں معلوم کہ کب پیغام اجل آ جائے, دنیا سے رخصتی کا پروانہ تھما دیا جائے, کب زندگی کی شام ہو جائے. لیکن امیدیں کتنی ہیں کہ سینکڑوں اور ہزاروں سال کے منصوبے دماغ کے اندر موجود ہیں, جسے کہتے ہیں طول عمل, لمبے لمبے منصوبے, لمبی جینے کی امید, اور دنیا سے جانے کا کوئی پروگرام نہیں, جبکہ معلوم ہے کہ جانا ہے. اور اگر بغیر تیاری کے گیا تو کیا ہوگا؟ ایک آدمی سفر پہ جاتا ہے نا, اس نے پتا ہے کہ میں نے فلاں دن سفر پہ جانا ہے, تو سفر پر جانے سے پہلے اس کی تیاری کرتا ہے. تو بھائی یہ موت کا بھی تو ایک سفر ہے, اس سفر کی ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ اس سفر کے لیے بھی کچھ زیادہ راہ کو توشہ ہمارے پاس ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ تیسری خرابی یہ ہے کہ موت نزدیک ہونے کے باوجود ہمیں موت نظر نہ آئے, ہم اس کی تیاری نہ کریں اور دنیا کے لیے لمبے لمبے منصوبے بنائیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے سوال کیا کہ بھئی موت کے بارے میں تمہاری کیا امید ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب صبح ہوتی ہے تو شام کی امید نہیں ہوتی, اور جب شام ہوتی ہے تو صبح کی امید نہیں ہوتی. ایک اور صحابی سے پوچھا کہ آپ کی موت کے بارے میں کیا امید ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب میں 4 رکعت نماز کی نیت باندھتا ہوں تو مجھے امید نہیں ہوتی کہ میں 4 رکعت پوری کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں گا. اب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی یہ تو تمہاری کیفیت ہے, میری کیفیت یہ ہے کہ جب میں نماز کا سلام دائیں طرف پھیرتا ہوں تو مجھے یہ امید نہیں ہوتی کہ بائیں طرف سلام پھیر سکوں گا یا نہیں پھیر سکوں گا. یعنی موت انسان سے اتنی قریب ہے کہ موت سروں پر مسلط ہے, اور ملک الموت روزانہ ہمارے سامنے سے گزرتا ہے, روزانہ ہمیں پیغام دے کر جاتا ہے کہ کس غفلت کے اندر تم پڑے ہوئے ہو, ان قریب میرا واسطہ تم سے پڑھنے والا ہے اور تم غفلت کے اندر مبتلا ہو. تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے موت کی کیا تیاری کی. دنیا کے لیے تو بہت تیاریاں کر رکھی ہیں,
اپنی بھی تیاری، اپنی اولاد کی تیاری، ان کی اولاد کی تیاری، نہ معلوم کیا کچھ کر رکھا ہے. اصل تیاری موت کی تیاری ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ عقل مند وہی ہے کہ جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرے، یعنی اعمال آخرت کا اہتمام کرے. آپ نے فرمایا کہ یہ عقل مند آدمی ہے کہ جو اپنی موت کی تیاری کر رہا ہے. اور چوتھی بات فرمائی کہ خدا کی رضا پر مخلوق کی رضا مندی کو اختیار کر لو. آج ہم دیکھ لیں ہمارے معاشرے کے اندر یہ عام سی بات ہے کہ ہم لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں، اور ہمیں اس بات کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہمارے اس کام سے، اس قول سے، فعل سے اللہ ناراض ہوگا. ہم کہتے ہیں جی لوگ ہم سے راضی ہو جائیں. تو یاد رکھیے کہ اللہ کی رضا زندگی کے اندر مقدم ہونی چاہیے، مخلوق کی رضا نہیں. کیونکہ جب آدمی لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ اسی مخلوق کو اس پر عذاب بنا کر مسلط کر دیتا ہے کہ جس بیوی کو راضی کیا، اللہ کو ناراض کیا، وہی بیوی اس کے لیے عذاب بن جائے گی. جس اولاد کو راضی کیا، اللہ کو ناراض کیا، وہی اولاد اس کے لیے عذاب بن جائے گی، اس پر مسلط کر دی جائے گی. اس لیے زندگی کا مقصد ایک ہی ہونا چاہیے کہ وہ زندگی اللہ کی رضا کے ساتھ گزرے. اور اس کا آسان سا طریقہ یہ ہے کہ ہر کام کرنے سے پہلے انسان سوچ لے، چاہے اس کا کوئی کام ہے، اس کا کلام ہے، اس کی ملاقات ہے، کہ اس کام سے، کلام سے اللہ راضی ہوگا. اگر دل کہتا ہے کہ اللہ راضی ہوگا تو کر لے، اور اگر دل یہ کہتا ہے کہ اللہ ناراض ہوگا پھر وہ کام نہ کرے. اور پھر اپنے اندر غور کرنا چاہیے، کیونکہ بہت سے کام انسان اس لیے کر رہا ہوتا ہے کہ اس کے نفس کو لذت اور مزہ آ رہا ہوتا ہے. کہیں کسی مجلس میں کسی دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، اب نفس کی لذت اور مزے کے لیے بولتا چلا جاتا ہے، کسی کی بے عزتی کر رہا ہے، کسی پر طانے کس رہا ہے، کسی کو نیچا دکھا رہا ہے، کسی سے حقارت کا برتاؤ کر رہا ہے، اور اپنے آپ کے بارے میں بہت شیخیاں بکار رہا ہے. اب یہ کیا ہے؟ یہ اپنے نفس کو تو راضی کر رہا ہے، نفس کی لذت کے لیے سب کچھ کر رہا ہے، اللہ کو ناراض کر رہا ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا قول، فعل، عمل نفس کی لذت کے لیے تو نہیں ہے، مخلوق کے لیے تو نہیں ہے. اگر وہ نفس کی لذت کے لیے ہے، مخلوق کے لیے، تو کبھی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے، فوراً رک جانا چاہیے. اور اگر انسان سوچتا ہے، غور کرتا ہے، اس لیے حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تأمل قبل تکلم، تأمل قبل تکلم. فرماتے تھے کہ بولنے سے پہلے سوچو کہ یہ بولنا بھی چاہیے یا نہیں بولنا چاہیے. یہ نہیں کہ زبان پھر پھر چلتی رہتی ہے، یہ چر چر چل رہی ہے، چل رہی ہے، یہ نہیں پتا کہ نتیجہ کیا ہوگا. تو چوتھی بات فرمائی کہ خدا کی رضا پر مخلوق کی رضا مندی کو اختیار کرنا، اللہ کو راضی کرنے کا فکر زندگی میں غالب ہونا چاہیے، اور مخلوق ناراض ہو اس کی پرواہ بھی نہیں کرنی چاہیے. کیونکہ اللہ کو ناراض کر کے مخلوق کو راضی نہیں کرنا، اور اگر اللہ کو راضی کرنے میں کوئی ہم سے ناراض ہوتا ہے، مثلا بیوی یہ کہتی ہے کہ جی چہرے پہ داڑھی نہ رکھو، اور چہرے پہ داڑھی رکھی تو بیوی ناراض ہو جائے گی، تو 1000 دفعہ ناراض ہوا کرے کہ بیوی کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیں، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کر دیں، ہم تمام انبیاء کی سنت کو ترک کر دیں. کیسے ترک کر دیں؟ کوئی یہ کہے جی اپنے ٹخنے نہ کھولو، ٹخنے ڈھک کر رکھو، تو ظاہر ہمیں تو ٹخنے کھولنے کا حکم ہے. اب کسی کی رضا کے لیے ہم جو ہے اپنے ٹخنے کیسے ڈھک لیں؟ کیونکہ آج دوستیوں کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے، گھروں کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض چیزوں کو جو بیویاں پسند کرتی ہیں، مرد ان کی مرضی کے تابع ہو جاتا ہے، لگتا یہ ہے کہ یہ بیوی ہے اور وہ شوہر ہے. یعنی اس طرح سے آج لوگ زندگی گزارتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ گھر والوں کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ ہمیشہ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے، نرم برتاؤ کرنا چاہیے، کبھی سختی، کبھی تکلیف نہیں دینی چاہیے. لیکن دین کے معاملے میں کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے کہ جہاں پر دین کی بات آ جائے پھر وہاں پر ڈٹ جانا چاہیے، جم جانا چاہیے، پھر دین کی بات سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. ویسے برتاؤ، رویہ، اخلاق یہ سب اچھے ہونے چاہیے، ان کا حق ہے، ان کو پیار دیا جائے، محبت دی جائے، اچھا برتاؤ کیا جائے، اس کی دین ہمارا، اس کی تعلیم ہمیں کرتا ہے. لیکن دین کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں. تو اس لیے اللہ کی رضا مقدم ہونی چاہیے، مخلوق کی رضا نہیں. یہ چوتھی خرابی ہے. اور پانچویں خرابی فرمایا کہ خواہش نفسانی کی پیروی کے سبب، خواہشات نفسانی کی پیروی کے سبب سنتوں کو ترک کر دینا، کہ ہمیں پتا ہے کہ ایک سنت کا طریقہ اعلیٰ و ارفع طریقہ ہے. اللہ نے قرآن میں اس بات کی گواہی کی کہ ہمارے نبی کا جو طریقہ ہے، آپ کا جو اسوہ ہے، یہ سب سے اعلیٰ و ارفع ہے، اور وہ نمونہ ہمارے پاس موجود ہے. لیکن اس کام کے کرنے میں ہمارا نفس رکاوٹ بنتا ہے، ہماری خواہش رکاوٹ بنتی ہے، اور ہم اس خواہش کی تکمیل کے لیے ہم سنت کو چھوڑ دیتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ یہ تو بے وفائی ہے کہ ایک اپنے نبی کے طریقے کو اپنی خواہش کے لیے چھوڑ رہا ہے. آپ صحابہ کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے کہ صحابہ بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گئے، لیکن کسی سے مرعوب نہیں ہوئے، کسی سے متاثر نہیں ہوئے. ان بادشاہوں کے دربار میں جا کر اپنے نبی کے طریقوں پر عمل کیا. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاہ ایران کے دسترخوان پر کھانا کھا رہے اور وہاں پہ کوئی لقمہ گر جاتا ہے، اور ہمارے نبی کی تعلیم یہ ہے کہ اگر کوئی کھانے کا حصہ گر جائے اسے اٹھا کر کھا لو، نہ معلوم اللہ نے کھانے کی برکت کھانے کے کون سے حصے میں رکھی ہے. تو کسی نے کہا کہ بھائی یہ تو بادشاہ کا دربار ہے اور یہاں تو یہ بات بڑی معیوب سمجھی جاتی ہے کہ نیچے سے اٹھا کر کوئی چیز کھا لی جائے. تو عجیب ایمان افروز جواب دیا کہ ان چند بے وقوفوں کی خاطر اپنے محبوب کے طریقے کو چھوڑ دوں؟ ہمارے محبوب کی تعلیم یہ ہے کہ اسے اٹھا کر کھا لو، نہ معلوم کھانے کی برکت کھانے کے کون سے حصے میں ہے. تو آج ہمیں بھی غور کرنا چاہیے کہ سنتوں پر عمل کرنے کے مواقع موجود ہوتے ہیں، لیکن ہماری خواہشات اس کے اندر رکاوٹ بن جاتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، تو ہم لوگوں کی وجہ سے سنتوں کو چھوڑ دیتے ہیں. ارے بھائی، اپنے نبی کی غلامی میں فخر کے ساتھ عمل کرنا چاہیے، اور اس غلامی کو اپنے لیے باعث نجات سمجھنا چاہیے، اور اس غلامی سے اپنے کو کبھی آزاد نہیں کرنا چاہیے، اور اس آزادی کے تصور کو اپنے اندر سے نکالنا چاہیے، کیونکہ ہم آزاد نہیں ہیں. حکیم الامت حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بہت سے نوجوان اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ جی ہم تو آزاد ہیں، ہم کیوں کسی کی غلامی کو اختیار کریں. تو حضرت نے اس کا عجیب جواب دیا. حضرت نے فرمایا کہ بھائی، نہ تم آزاد ہو نہ ہم آزاد ہیں، غلام تم بھی ہو غلام ہم بھی ہیں. لیکن فرمایا کہ غلامی غلامی کا فرق ہے، غلام تم بھی ہو غلام ہم بھی ہیں، لیکن غلامی غلامی کا فرق ہے. اور وہ فرق کیا ہے؟ کہا کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا طوق اپنے گلے میں ڈالا ہے، اس غلامی کے اندر عزت ہے، اور تم نے یہود و نصارہ کی غلامی کا، نفس و شیطان کی غلامی کا طوق اپنے گلے کے اندر ڈالا ہے. اب تم سوچ لو کہ نجات کس کے اندر ہے، کامیابی کس کے اندر ہے. اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھائی غلامی پر ہزاروں آزادیاں قربان ہیں، ایسی آزادی لے کر ہم کیا کریں گے کہ جس میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا طوق گلے سے نکل جائے. ہماری نجات کی ضمانت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہے، ہمارا بیڑا اگر پار ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ہوگا. اس کے علاوہ کوئی اور سہارا نہیں ہمارے پاس کہ جس میں ہم کہہ سکیں کہ ہماری نجات ہو جائے گی یا ہم کامیاب ہو جائیں گے. ایک ہی سہارا ہے، اور وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سہارا. تو کیسے انسان اپنے نبی کی سنتوں کو چھوڑ سکتا ہے؟ اس لیے ہمیں سوچ سوچ کر سنتوں پر عمل کرنا چاہیے، سوچ سوچ کر. اور حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی نبر اللہ مرقدہ فرماتے تھے کہ بھائی، روز مرہ جن کاموں کو انجام دیتے ہو، جو انسان کی طبعی ضروریات ہوتی ہیں، کھانا پینا سونا جاگنا، لباس پہننا اتارنا، جوتے پہننا اتارنا، مسجد میں آنا مسجد سے جانا، یہ سارے روز مرہ کے کام ہیں. تو فرمایا کہ سوچ سوچ کر سنت کے مطابق انجام دو، اور جب سوچ سوچ کر انجام دو گے، ابتدا بتکلف ہوگی لیکن کرتے کرتے بے تکلف ہونے لگے گا، پھر یہ سنت زندگی سے نکلیں گی نہیں، پھر مرتے دم تک یہ سنتیں جدا ہونے والی نہیں. شیخ عبدالحق ردولوی رحمت اللہ علیہ 30 سال تک ایک سکر کی کیفیت کے اندر مبتلا رہے کہ مسجد سے گھر اور گھر سے مسجد کا راستہ یاد نہ ہوا، خادم آگے آگے چلتا تھا، حق حق کہتا ہوا اس آواز کے پیچھے چلے جاتے تھے، اس کے پیچھے واپس آ جاتے تھے. لیکن اس عرصے میں کہ جہاں راستہ تو یاد نہ ہوا، کوئی کام سنت کے خلاف نہیں ہوا. ایک دن مسجد کے دروازے پر کھڑے ہیں لیکن مسجد میں داخل نہیں ہوتے، خادم پریشان ہے کہ حضرت مسجد میں کیوں داخل نہیں ہو رہے. تو جو پرانا خادم تھا وہ سمجھ گیا کہ اس وقت اتنی حالت شکر ہے کہ یہ اندازہ نہیں کر پا رہے کہ میرا دایاں پیر کون سا ہے بایاں پیر کون سا ہے، یعنی اس حالت میں بھی سنت کی خلاف ورزی نہیں ہو رہی. خادم نیچے بیٹھا، اس نے دایاں پاؤں پکڑا اور آگے بڑھایا، دعا پڑی، مسجد میں داخل ہو گیا. تو جب آدمی سوچ سوچ کر سنتوں پر عمل کرتا ہے تو یہ درجہ، یہ مقام بھی حاصل ہو جاتا ہے کہ غیر اختیاری طور پر سنت کی خلاف ورزی نہیں ہوتی. حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ حضرت کا آخر زمانہ تھا، بیماری کا زمانہ تھا. خادم سے کہا جی میرے پیر سے موزے اتار دو. اب خادم موزے اتارنے کی کوشش کرتا، حضرت پاؤں کھینچ لیتے ہیں، نہیں اتارنے دیتے، اور کہا بھی ہے کہ اتار دو. تو حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا گیا کہ حضرت نے کہا ہے کہ پیر سے موزے اتار دو، اور ہم اتار رہے تو حضرت پاؤں کھینچ لیتے، اتارنے نہیں دیتے. کہا کہ اتارو. تو جب اتارنے لگا تو وہ سنت کے خلاف اتار رہا تھا کہ جب آدمی پہنے تو پہلے دایاں موزہ پہنے، پھر بایاں پہنے، اور اتارنے میں اس کے الٹ کرے. اب وہ اس کے الٹ جب اتار رہا تھا، فرمایا کہ تم سنت کے خلاف اتار رہے ہو، کہ جب اتارنا ہے تو پہلے بائیں پیر سے اتارو، پھر دائیں پیر سے اتارو. اور جب بائیں پیر سے اتارا، بے ہوشی کی حالت ہے، آرام سے اتروا دیا، کچھ بھی نہیں کہا. یعنی ایک وہ مقام انسان کو حاصل ہو جاتا ہے کہ سنت اس کا حال اور اس کا مقام بن جاتی ہے. اور پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر جس بات سے خوش ہوتا ہے وہ اتباع سنت سے ہوتا ہے، کہ یہ میری سنتوں پر چلنے والا ہے. اس سے سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو راحت پہنچتی ہے اور آپ خوش ہوتے ہیں اپنے امتی سے. تو بھائی سنت کی مخالفت سے بچنا چاہیے، اور کبھی سنت کے بارے میں ہلکا پن دل میں نہیں آنا چاہیے، کیونکہ یہ آج کا زمانہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، بڑی لعنت ہے، اور بڑی ایسی ایسی چیزیں اس پر گردش کر رہی ہوتی ہیں کہ اللہ نہ کرے کہ اگر انسان اسے صحیح سمجھ لے، پھر نہ معلوم اس کے ایمان کا کیا بنے گا. ایک انسان ہے، ممکن ہے کہ کسی سنت پر اس کا عمل نہیں ہو رہا، لیکن اسے سنت کے بارے میں ہلکا پن اپنے اندر نہیں لانا چاہیے. اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ میں قصور وار ہوں، میں مجرم ہوں، میرا طریقہ غلط ہے، لیکن میرے نبی کا طریقہ اعلیٰ و عرفا ہے. تو سنت کی عظمت دل کے اندر ہونی چاہیے، چاہے ہمارے عمل کے اندر کوتاہی ہو، لیکن سنت کی عظمت دل کے اندر رکھیں، سنت سے محبت کریں، اس کی عظمت دل کے اندر رکھیں، اپنے آپ کو قصور وار سمجھیں، لیکن سنت کے بارے میں کبھی ہلکا پن نہیں آنا چاہیے، ورنہ ایمان کی بھی خیر نہیں ہے. اور آخری بات فرمائی، فرمایا کہ گزشتہ بزرگوں کی بھول چوک کو اپنے لیے حجت قرار دینا اور ان کے ہنروں کو دفن کر دینا. بعض اکابر ایسے ہوئے کہ غلبہ حال میں کچھ ایسی باتیں ان سے صادر ہو گئی جس میں وہ معذور تھے، لیکن بعد والوں نے اسے حجت بنا لیا. ان سے تو غلبہ حال میں وہ باتیں صادر ہوئی تھی اور اس میں وہ معذور تھے، کہ ایسا غلبہ آ جائے اس میں انسان معذور ہو جاتا ہے. اب بعد والوں نے اسے حجت بنا لیا، جی ہمارے فلاں بزرگ تھے، انہوں نے تو یہ کام کیا تھا. تو یاد رکھیے کہ وہ کام جو غلبہ حال میں ان سے ہوا اور وہ شریعت کے مطابق اگر نہیں تھا تو وہ حجت نہیں ہے، وہ حجت نہیں ہو سکتا. لیکن وہ جو ان کا ہنر تھا، وہ جو ان کا کمال تھا، اتباع شریعت، اتباع سنت، تو اپنی نفسانیت کی وجہ سے اس اتباع کو تو نہیں لیتے، ان کے ہنر اور کمال کو تو نہیں لیتے، لیکن اگر کوئی ان سے ایسی کوتاہی ہوئی ہے، اس کوتاہی کو پکڑ لیتے ہیں جبکہ وہ معذور تھے، وہ غلبہ حال کی وجہ سے ایسا ہوا تھا. تو اس معاملے کے اندر بھی احتیاط ہونی چاہیے. تو بھائی بات یہی ہے کہ ہمیں اپنی خامیوں پر نظر رکھنی چاہیے اور اپنے آپ کو خامیوں سے مبرہ نہیں سمجھنا چاہیے. آج کے زمانے میں ہمیں یہ بھی بہت بڑا دھوکہ لگا ہے کہ ہم اپنے کو خامیوں سے خالی سمجھتے ہیں، کہ ہم بالکل پارسا ہیں، ہم بالکل غلطیوں سے پاک اور صاف ہیں، کوئی غلطی ہمارے اندر نہیں ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے، یہ حقیقت کے خلاف ہے. اگر ہم نے ایسا سمجھا تو یاد رکھیے کہ ہم دھوکے کے اندر مبتلا رہیں گے، اور یہ دھوکہ ایسا دھوکہ ہے، اس میں ہماری آخرت کا نقصان ہو جائے. کیونکہ اگر ہم اپنے کو غلطی پر سمجھیں گے، اپنی غلطیوں کو محسوس کریں گے، تو پھر اس کا ازالہ بھی کریں گے، اس کی اصلاح بھی کریں گے، اس کو دور بھی کریں گے، اور جب کوشش کریں گے اللہ کامیاب کر دے گا. لیکن اپنے کو غلطیوں سے مبرہ نہیں سمجھنا چاہیے، اس تصور اور خیال کو اپنے اندر سے نکالنا چاہیے، کیونکہ آج کا یہ زمانہ بڑا عدم برداشت کا زمانہ ہے. آپ کسی سے کوئی بات تو کہہ دیں، اس کو برا لگ جاتا ہے کہ آپ نے میرے بارے میں ایسی بات کہہ دی، آپ نے مجھے ایسا سمجھ لیا. اور ہمارے اکابر کیسے تھے، اگر کوئی کچھ کہتا تھا تو کہتے تھے بھائی اس کو پتا نہیں، میں تو اس سے بھی زیادہ برا ہوں، اللہ نے ستاری فرما رکھی ہے۔ حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ کتنے بڑے شخص ہیں کہ ایک مرتبہ خادم کچھ خط پڑھ کے سنا رہا ہے، آخر میں حضرت کی بینائی کمزور ہو گئی تھی، خط پڑھ نہیں سکتے تھے، جواب لکھ نہیں سکتے تھے، تو خادم خط پڑھ کے سناتا تھا، تو کچھ خط الگ رکھتا جاتا تھا، وہ پڑھ کے نہیں سنائے۔ تو حضرت نے پوچھا کہ بھائی یہ خط الگ کیوں رکھے ہیں؟ کہا کہ حضرت کچھ ایسے ویسے خط ہیں، اس لیے یہ سنانے کے نہیں ہے، یعنی جہاں اللہ والوں کے معتقدین ہوتے ہیں، محبین ہوتے ہیں، وہاں پہ حاسدین بھی ہوتے ہیں، مخالفین بھی ہوتے ہیں، جہاں محبت اور پیار کرنے والے وہاں برا کہنے والے بھی ہوتے ہیں۔ اب ہر ایک کی اپنی اپنی سعادت ہے، جس کی قسمت میں جو سعادت آ جائے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو جن لوگوں نے خطوط کے اندر، اب یہ ہے اصلیت کو پہچاننا، اپنے آپ کو پہچاننا کہ جو اللہ کی معرفت کا ذریعہ بنتا ہے، کہا کہ جن لوگوں نے ان خطوط میں میری تعریف لکھی ہے، القاب و آداب لکھے ہیں، قبلہ، کعبہ، سیدی، مرشدی، مکرم، محترم وغیرہ وغیرہ، کہا کہ یہ بھی میری حقیقت سے واقف نہیں ہے۔ اور جن لوگوں نے مجھے خطوط میں برا لکھا ہے، گالیاں لکھی ہیں، یہ بھی میری حقیقت سے واقف نہیں ہے۔ جتنا انہوں نے مجھے برا لکھا ہے، حقیقت یہ ہے کہ میں اس سے بھی زیادہ برا ہوں، اللہ نے ستاری فرما رکھی ہے۔ تو جو انسان اس حقیقت کو پہچان لے کہ میں سب سے برا، میں سب سے کمتر، پھر کسی کی برائی کا برا نہیں لگتا، پھر کسی کی مذمت کا برا نہیں مانتا، پھر وہ کسی کے در پہ آزار نہیں ہوتا، کسی سے وہ زبان درازی نہیں کرتا، کسی پر الزام تراشی نہیں کرتا، ایک بات کا وہ 10 باتوں سے جواب نہیں دیتا، وہ سن کے خاموش ہو جاتا ہے، کہتا بھائی ٹھیک ہے، کیونکہ معاملہ جو ہے کسی ہمارا انسانوں سے نہیں ہے، معاملہ اللہ سے ہے، تو اللہ کے ساتھ اپنے معاملے کو صاف رکھنا چاہیے۔ لوگ کچھ بھی کہیں، کسی کی لوم لائن کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، ہر بندے کا تعلق، اس دل کا جو کنکشن ہے نا، وہ اللہ کے ساتھ ہے۔ اگر ہم مخلوق کے ساتھ الجھنے لگے، اس نے مجھے ایسا کیوں کہا، اس نے مجھے ایسا کیوں کہا، تو کیا ہوگا، اس تعلق کے اندر کمی آ جائے گی، یہ بڑا نقصان ہوگا۔ تو یہ جو اللہ اور بندے کا تعلق ہے نا، اس تعلق کے اندر کمی نہیں آنی چاہیے، تعلق مضبوط ہونا چاہیے۔ اور یہ مضبوط کب ہوگا کہ کوئی ہمیں برا کہے، ہم کہیں جاوے اللہ کے لیے معاف کر دیا، تو جتنا برا کہتا ہم اس سے زیادہ برے ہیں، اس لیے کوئی فکر نہیں، کوئی غم نہیں، بس اللہ سے اپنا معاملہ سیدھا ہونا چاہیے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنے بڑوں کے نقش قدم پہ چلنے والا بنائے، اپنے اکابر کی تعلیمات پہ چلنے والا بنائے، اور ان کے بڑوں کے جانے کے بعد اللہ نسبتوں کی لاج رکھنے والا بنائے، اور ان کی جگہ سے، اس در سے، اس گھر سے اللہ سچی وابستگی نصیب فرمائے، اور یہاں پر جو دسترخوان باطن بچھا ہوا ہے، اللہ اس سے ہمیں کچھ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنا حصہ لینے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، وہ برکات، وہ ان کی خیر، وہ بھلائی، وہ محبتیں اللہ ہمارے شامل حال فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت دعا فرما دیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في آخر كلامنا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على سيدنا ومولانا محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم يا كريم يا كريم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا
وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى، إنك على كل شيء قدير. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا الله يا رحمن يا رحيم، يا كريم يا ارحم الراحمين، يا اكرم الاكرمين. يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرما، يا الله ہماری خطایا سے درگزر فرما، يا الله اپنی محبت معرفت عطا فرما، اپنی رضا والی زندگی يا الله نصیب فرما، يا الله اپنے رضا والے کاموں کی توفیق عطا فرما، يا الله اپنی مرضیات پہ چلنا آسان فرما، نامرضیات سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے اس مل بیٹھنے کو قبول فرما، یا اللہ اسے اپنی رضا کا ذریعہ بنا، ہم سب کے قلوب کے تزکیہ تصفیہ کا ذریعہ بنا. یا اللہ ناجائز محبتوں سے، شہوتوں سے، لذتوں سے ہمارے دلوں کو خالی فرما، اغیار کی محبتوں سے دلوں کو خالی فرما، اپنی محبت سے، معرفت سے یا اللہ دلوں کو لبریز فرما، اپنی یاد سے یا اللہ دلوں کو آباد فرما. یا اللہ اپنی یاد سے، اپنے ذکر سے انس عطا فرما، آخرت کا فکر دلوں میں بیدار فرما، مرنے سے پہلے یا اللہ اس کی تیاری کا فکر عطا فرما، اعمال آخرت کا یا اللہ اہتمام کرنے والا بنا. یا اللہ ہمیں اپنا فکر عطا فرما، اپنے گھر والوں کا فکر عطا فرما. یا اللہ اپنے آپ سے ہمیں باخبر بنا دے، یا اللہ خلق سے بے خبر بنا دے. اے اللہ اپنا فکر کرنے والا بنا، اپنی اصلاح کا، تزکیے کا یا اللہ ہمیں فکر عطا فرما. یا اللہ جو نسبتیں آپ نے ہمیں عطا فرمائی، یا اللہ جن کا دامن ہمیں عطا فرمایا، اے اللہ وہ تو آپ کے مقبول بندے تھے، آپ کے محبوب تھے. یا اللہ آپ کا شکر ہے، احسان ہے. یا اللہ وہ محبتیں ملی، وہ شفقتیں ملی، وہ پیار ملا، اے اللہ ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرما. ان نسبتوں کی اللہ لاج رکھنے والا بنا، اے اللہ ان نسبتوں کی لاج رکھنے والا بنا. یا اللہ ان نسبتوں کے حق میں ہمیں نیک نامی کا ذریعہ بنا، اے اللہ بدنامی کا، رسوائی کا ذریعہ نہ بنا. اے اللہ اپنے بڑوں کے جانے کے بعد، اے اللہ وہ فکر جو ان کے دلوں میں تھی، اس فکر کو ہمارے دلوں میں بھی اجاگر فرما، ہمارے دلوں میں بھی روشن فرما. اے اللہ وہ جیسا ہمیں دیکھنا چاہتے تھے، جیسا بنانا چاہتے تھے، جیسی ہمارے حق میں وہ دعائیں کرتے تھے، اے اللہ وہ ہمیں ویسا بنا دے، وہ دعائیں ہمارے حق میں قبول فرما. یا اللہ ہماری شامت اعمال سے ہمیں محروم نہ فرما، یا اللہ ہماری شامت اعمال سے ہمیں محروم نہ فرما، ہماری بد اعمالیوں سے یا اللہ ہمیں محروم نہ فرما. اے اللہ ہمارے دلوں میں عاجزی پیدا فرما، نرمی پیدا فرما، توازو پیدا فرما، بڑائی کو، عار کو، استکبار کو دلوں سے نکال دے، عجب اور خود پسندی کو دلوں سے نکال دے، اپنی رضا کے لیے مٹنا نصیب فرما. اے اللہ یہ توازو کی دولت، یہ مٹنا، یہ عاجزی، اے اللہ جو ہمارے اکابر کو آپ نے عطا فرمائی، ہمارے بڑوں کو آپ نے عطا فرمائی، اے اللہ اس کا کوئی ذرہ ہمیں بھی عطا فرما دے، اے اللہ اس کا کوئی ذرہ ہمیں بھی عطا فرما دے. اے اللہ یہ بڑائی کو ہمارے دلوں سے نکال دے، اے اللہ اس بڑائی سے آج عالم کے اندر فساد ہے، گھر گھر کے اندر فساد ہے، یا اللہ اس بڑائی کی وجہ سے یہ فساد ہے. اے اللہ تو ہمیں عاجزی کرنے والا بنا دے، ہمیں جھکنے والا بنا دے، ہمیں چھوٹا بنا دے، اس بڑائی کے مرض سے ہمیں بچا لے، اس بڑائی کی بیماری سے ہمیں بچا لے. جیسے ہمارے بڑے دیکھنا چاہتے تھے یا اللہ ویسا بنا دے. یا اللہ ان نسبتوں کی لاج رکھنے والا بنا، ان محبتوں کی قدر کرنے والا بنا. یا اللہ ہم اپنے بڑوں کا کوئی حق ادا نہ کر سکے، اے اللہ ہم سے وہ جدا ہوئے، ہم ان کی محبتوں کا، عظمتوں کا، خدمتوں کا، اے اللہ کوئی حق ادا نہ کر سکے. یا اللہ اپنی شایہ نشان انہیں جزا عطا فرما، اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، اب ان پر کرور کرور نور کی رحمت کی یا اللہ بارش فرما. یا اللہ پیچھے رہ جانے والوں کو، یا اللہ آگے جانے والوں کے لیے نیک نامی کا ذریعہ بنا، صدقہ جاریہ بنا.
ہدایت پر یا اللہ قائم فرما، ہدایت پر رہنے والا بنا، ہدایت کو پھیلانے والا بنا، یا اللہ خلق خدا سے محبت کرنے والا بنا، یا اللہ محبتوں کو بانٹنے والا بنا، نفرتوں کو مٹانے والا بنا، یا اللہ درگزر کرنے کا ہمیں عادی بنا، اچھے اخلاق کا عادی بنا، اچھے کردار کا حامل بنا، یا اللہ ہمارے دلوں کو بدل دے، اے اللہ ہی غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، اے اللہ ہی غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، یا اللہ یہ دل تو آپ کے قبضے میں ہے، اے اللہ یہ دل تو آپ کے قبضے میں ہے، آپ چاہیں تو یا اللہ آن کی آن میں اس دل کو بدل دے، یا اللہ ہماری غفلتوں کو دور فرما دے، اس لذات و شہوات کو دلوں سے نکال دے، اس مادہ پرستی کو یا اللہ دلوں سے نکال دے، دنیا کی محبت کو دلوں سے نکال دے، جاہ پسندی کو یا اللہ دلوں سے نکال دے، یا اللہ عالم میں جو فساد ہے، اے اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے، ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے ہے، اے اللہ ہم تو تیرا بننا چاہتے ہیں، یا اللہ تیرے در پر اسی لیے بیٹھے ہیں، یا اللہ تیرا بننا چاہتے ہیں، ہمارے اکابر کے صدقے میں یا اللہ تو ہمیں اپنا بنا لے، اپنے پیارے بندوں میں شامل فرما لے، اپنے مقبول اور محبوب بندوں میں شامل فرما لے، اصلاح کا فکر عطا فرما دے، تزکیہ کا فکر عطا فرما دے، یا اللہ سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو تمناؤں کو یا اللہ از غیب پورا فرما، سب کی حاجات کو پورا فرما، پریشانیوں کو دور فرما، بیماریوں سے یا اللہ حفاظت فرما، یا اللہ زمینی آسمانی آفات سے حفاظت فرما، حادثات اور سانحات سے حفاظت فرما، موذی امراض سے حفاظت فرما، سب کے علم میں عمل میں رزق میں خوب خیر و برکت فرما، ابواب رزق یا اللہ کشادہ فرما، رزق ظاہر بھی عطا فرما، رزق باطن بھی عطا فرما، اپنی محبت اور معرفت کا رزق عطا فرما، یا اللہ کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا، اولاد کا محتاج نہ بنا، فساق فجار کا دست نگر نہ بنا، ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا، اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا، اپنے غیر سے ہماری امیدوں کو قطع فرما، اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما، یا اللہ ہر امید کو تیری ذات سے وابستہ کرنے والا بنا، یا اللہ ایمان کی ترقی اعضا کی سلامتی عطا فرما، ہر محتاجی معذوری سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما، یا اللہ تمام پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، ہر ضرورت کو از غیب پورا فرما، ہر کام میں آسانیوں کا معاملہ فرما، یا اللہ سب کے گزر بسر کو آسان فرما، اے اللہ کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا، مخلوق کے آگے سوال کی ذلت سے بچا، یا اللہ عزت آبرو والی زندگی عطا فرما، ستاری والی زندگی عطا فرما، یا اللہ ہماری مساجد مدارس مکاتب خانقاہیں دینی شخصیات دینی جماعتیں، یا اللہ ہمارے علماء کی یا اللہ حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے علماء کی صحت میں عافیت میں یا اللہ افزونی فرما، یا اللہ ہمارے مولانا نعیم مطالعہ صاحب کی صحت میں عافیت میں فیوزات میں یا اللہ خوب برکتیں عطا فرما، یہ ٹھنڈا سایہ یا اللہ تا دیر سروں پہ سلامت فرما، اے اللہ جس اکابر کے مشن کو یہ لے کر چل رہے ہیں، اے اللہ تو ان کا مددگار ہو جا، اے اللہ تو ان کا حامی و ناصر ہو، اے اللہ یہ کام یہ جگہ یہ ادھا یا اللہ یہ ہاں سے دین کا فیضان یا اللہ تا قیام قیامت جاری رہے، یا اللہ پھلتا پھولتا رہے، اے اللہ صالحین طالبین آتے رہے، اے اللہ یہاں سے یا اللہ ہدایت کی شمع کو روشن کر کے جاتے رہے، اے اللہ ہمیں اپنے ان بڑوں کی نسبتوں کی لاج رکھنے والا بنا، یا اللہ سچی وابستگی نصیب فرما، اے اللہ جیسے یہاں اپنے بڑوں کے ساتھ جمع فرمایا، اے اللہ ان کی صحبتیں نصیب فرمائیں، اے اللہ تو جنت میں بھی ہم نے اپنے اکابر کے ساتھ جمع فرما، اپنے بڑوں کے ساتھ یا اللہ جمع فرما، اے اللہ جو دنیا میں ساتھ نصیب کیا، اے اللہ جنت تک کا ساتھ اس سے مانگتے ہیں، اے اللہ وہاں بھی ان کے قدموں میں ہمیں جمع فرما دے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرما، آپ کے طریقوں کی محبت عظمت دلوں میں پیدا فرما، آپ کی غلامی میں جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ آپ کی شفاعت سے جنت کا ٹھکانہ عطا فرما، یا اللہ جو ہم نے مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، ہمیشہ اپنے سے مانگنے والا بنا، ہمیشہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اپنی بارگاہ میں مستجاب الدعوات بنا، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو اهله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم آمين آمين برحمتك يا ارحم الراحمين.